الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله معزز اور محترم حاضرین و سامعین میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے پیارے بچوں میری ماں اور بہنوں عاشورہ کا دن آج گزر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ آج جن حضرات نے روزہ رکھا اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے, جن حضرات نے عاشورہ کے نوافل پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے, اور جو حضرات ابھی مسجد کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چندہ اور عطیہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. ان پروگراموں میں مسلسل آپ تمام بھائیوں کی, بہنوں کی, بچوں کی بڑی کثیر تعداد میں امید کے خلاف شرکت ہوتی رہی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی شرکت کو بھی قبول فرمائے. ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آپ سب نے نظر و نیاز میں دل کھول کر حصہ لیا, اللہ اس نظر و نیاز کو قبول فرما کر دنیا میں اور آخرت میں اس کا بے شمار ثواب اور ریوارڈ تمام بھائیوں کو, بہنوں کو عطا فرما. میری گزارش پر ہماری بہنوں نے بھی قرآن پاک, درود پاک, کلمہ طیبہ, سورہ اخلاص بہت بڑی تعداد میں پڑھ کر مجھے بتایا ہے. بھائیوں نے بھی, بزرگوں نے بھی قرآن پاک کے ختم کیے ہیں, مختلف سورتوں کی تلاوتیں کی ہیں, کلمہ طیبہ اور درود پاک کا ورد کیا ہے, وہ سب آپ حضرات نے لکھ کر یہاں پہنچا دیا ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں, شہداء کربلا کے صدقے میں آپ کی تلاوتوں کو, آپ کے اوراد و وظائف کو اور اہل بیت اطہار سے آپ سب کی محبت کو قبول فرمائے, اور اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کے صدقے میں اچھی زندگی, اچھی موت اور اچھی آخرت عطا فرمائے. آج ہمارے پروگرام کا آخری دن ہے, اور اس وقت مختصر طور پر میں آپ کو عالم تصور میں اپنے ساتھ یہاں سے ہزاروں میل دور میدان کربلا لے چلوں گا, اور وہاں امام علی مقام پر ان کے ساتھ جو لوگ مکہ معظمہ سے آئے تھے جن کی تعداد 72 تھی, اور کربلا کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے, ولیجز تھے, ان لوگوں کو بھی کسی طرح یہ پتہ چل گیا تھا ان 6-7 دنوں میں کہ رسول اللہ کے نواسوں کو, فاطمہ زہرا کے گھر والوں کو, مولا علی کے دلاروں کو کوفہ کے ظالموں نے گھیر رکھا ہے. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس خبر کو سننے کے بعد 10 لوگ آس پاس کے گاؤں سے, ولیجز سے بھی امام حسین کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں آ گئے تھے. یہ کربلا کی زمین ہے جس کی مٹی حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے, اور یہ عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ اس زمین کی خاک ہے جہاں آپ کا نواسا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا, اور جس دن آپ کا نواسا شہید ہوگا اس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مٹی ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی ہوئی تھی.
ये वो करबला है जंगे सिफीन से वापस आते हुए मौला अली यहां से गुजरे थे और वहां रुककर उन्होंने अपनी मुबारक छड़ी से मुख्तलिफ जगहों पर कुछ निशानात बनाकर अपने साथियों को ये खबर दी थी कि एक दिन मेरा बेटा हुसैन और हसन का बेटा कासिम और मेरा पोता अली अकबर और मेरा बेटा अब्बास अलमबरदार और मेरी बेटी के बेटे ओनू मोहम्मद यहां ज़बह किए जाएंगे। ये करबला है जहां डेजर्ट है, रेगिस्तान है, सख्त गर्मी पड़ रही है, गर्म हवा के तेज झोंके चलते हैं, यहां कोई आबादी नहीं है, यहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहां कोई एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का सेंटर नहीं है, यहां खाने पीने के बेचने खरीदने के लिए कोई शॉप्स नहीं है, यहां कोई जानवर भी नहीं रहता, कोई परिंदा भी नहीं रहता, यहां कोई दरख्त भी नहीं उगता, ऐसी सूखी जगह है। इस जमीन पर यजीद की फौजों के एक कैप्टन हुर इब्ने यजीद ने, हुर के बाप का नाम भी इत्तेफाक से यजीद था, इमाम आली मकाम को और आपके काफले को दो मुहर्रमुल हराम को रोका। इमाम हुसैन ने हुर से यह दरियाफ्त किया कि यहां तुम मुझे क्यों रोकते हो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं, जिन लोगों ने मुझे बुलाया है उनके मोहब्बत भरे प्रेम पत्र लव लेटर्स मेरे पास हैं, तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये खतूत मुझे भेजे, मैं इनको चैलेंज करता हूं, क्या ये कहेंगे कि ये खतूत इनके नहीं है? हुर के पीछे वो लोग खड़े थे, उनकी निगाहें झुकी हुई थी। हुर से इमाम आली मकाम ने कहा कि देखो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बीमार बेटा जैनुल आबिदीन है, फातिमा की लख्त जिगर जैनब मेरे साथ है, हाशमी खानदान की पर्दा करने वाली रानियां, अहले बैत के घर की शहजादियां और प्रिंसेस मेरे साथ हैं, इनकी इज्जत का तुम्हें वास्ता देता हूं, इस डेजर्ट में मुझे मत रोको, मुझे कूफा वालों ने बुलाया है, लेट मी गो टू कूफा, फॉर रीजंस आई डोंट नो, if you won't allow me to go to Kufa, then I am more than happy to go back to my own native city, Medina Al-Munawwara. Or you choose a city for me, you name a city without any reluctance and resistance, I am prepared to go there. And for the sake of argument, if you don't like me to go back to Medina or Makkah or Taif or Jeddah or any other Muslim city, then just for the sake of peace, for the sake of avoiding bloodshed, I am prepared to be exiled outside the borders of Muslim Empire. किसी क्रिश्चियन कंट्री में, किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में, जहां तुम मुझे कहोगे मैं चला जाऊंगा, बट डोंट ट्राई टू किल मी ऑन द अर्थ अंडर द स्काई. आई एम द मोस्ट पायस लिविंग इंडिविजुअल. I am the closest relative of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I have been declared by the Nabi to be the leader of all the male population in the heavens. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said about me that I am from Hussein and Hussein is from me. الحسين مني وانا من الحسين. So don't take the risk of killing me and then inviting the wrath and punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't do that. Hur ne ye jo proposals the ये अमन के थे, पीस के थे, लड़ाई से, जंग से बचने के थे. उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, शिमर, शीश और इसी तरह के जो यजीद के इनर सर्किल के गैंगस्टर्स थे, उनके कहने पर हुर ने इनमें से किसी भी ऑप्शन को मानने से इनकार कर दिया. उसने कहा, लुक, आई हैव बीन गिवन जस्ट वन सिंपल इंस्ट्रक्शन दैट वेयर एवर आई फाइंड यू आई मस्ट स्टॉप यू. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड टू डू, दैट इज द एंड ऑफ इट. आई हैव नो पावर of entering into negotiations leading to a peaceful resolution of a dispute between you and Yazid, O Imam Hussain. My job is to stop you wherever I find you. This is the place. We have seen each other, we have met each other, so I must stop you here. Imam Hussain ne jab dekha के अमन की, जंग से बचने की, खूनरेजी को ख़त्म करने की मेरी जो तजवीज़ें हैं वो किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं है, तो आपने अपने काफले वालों को सामानों के उतारने का और खेमों के लगाने का हुक्म दिया. सामान अभी उतारा ही जा रहा था, अभी खेमे लगे भी नहीं थे. उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर था और यजीद का सबसे गहरा दोस्त था, ये यजीद की तमाम बुराइयों में ये बराबर का शरीक था, इसकी जानिब से एक मैसेंजर आया और उसने कहा कि हुसैन, आप यजीद की बयत कर लीजिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाइए. आइदर एक्सेप्ट यजीद एज योर लीडर, एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा, और गेट रेडी फॉर ए ब्लडी वॉर. हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि लुक, अभी तो मैं आया हूं, मुझे यहां जबरदस्ती रोक लिया गया है, मैं सामान उतार रहा हूं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं. शाम हो गई, खेमे वेमे लगा दिए गए. जाहिर है कि इमाम आली मकाम इन चीजों की तैयारी करके नहीं आए थे. मक्का मुकर्रमा में तो उनको ये नहीं कहा गया था कि जब आप कूफा के बाहर आएंगे तो आपको करबला में रोका जाएगा, वहां खेमे लगाने होंगे. वहां आपको एक वीक रहना पड़ेगा, उसके इंतजाम करके जाते आप। ये सारी बातें अचानक हो गई, जिस तरह भी मुमकिन था, खेमे लगाए गए, सामान उतारा गया, इमाम आली मकाम और आपके हम सफर लोग वहां रुक गए। तीन मुहर्रम से लेकर सात मुहर्रमुल हराम तक उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स, मुख्तलिफ किस्म की धमकियां, मुख्तलिफ किस्म के लालच पर मुश्तमिल मैसेंजर्स मैसेज लेकर आते रहे। यजीद की बयत कर लीजिए, आप जिस प्रोविंस के गवर्नर बनना चाहते हैं बन सकते हैं। यजीद की बयत कर लीजिए, जो रकम आपको चाहिए हम देंगे, जो भी डिमांड्स हैं आपकी आप बता दीजिए, हम सबको फुलफिल करेंगे। यजीद की बयत करनी होगी, और अगर आपने यजीद की बयत नहीं की तो फिर आप यहां से कहीं जा नहीं पाएंगे, जंग होगी। जाहिर है कि आपके साथ 72 आदमी मक्के से आए हैं, 10 आदमी इधर उधर से आ जाएंगे, 82 आदमी एक तरफ होंगे जिनके पास वेपन्स भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, ऊंट भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, और आपके सामने 22,000 का लश्कर होगा, एन आर्मी ऑफ 22,000 पीपल हु आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड हैविंग ऑल द रिसोर्सेज इन देयर एट देयर डिस्पोजल। उनके पास तलवार भी है, तीर भी है, खंजर भी है, सारा असलहा, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये जंग आप जीत नहीं सकते, तो अगर आपने बयत नहीं की तो फिर आपको भी कत्ल किया जाएगा, आपके बच्चों को भी जबह किया जाएगा, आपका सामान भी लूटा जाएगा, आपकी डेड बॉडी की भी इंसल्ट की जाएगी, और आपके सरों को फिर नेजों पे उठाया जाएगा, कूफा ले जाया जाएगा, दमिश्क ले जाया जाएगा, आपके घर की औरतों और बेटियों की तौहीन होगी, उनको सताया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा। सोच लीजिए आपको क्या करना है। हर मैसेज, हर थ्रेट, हर ऑफर के जवाब में इमाम हुसैन एक ही बात पर अड़े हुए थे, जो माल मांगोगे माल देंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, मगर हमसे न ये हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे। सब कुछ देंगे लेकिन इस्लाम की इज्जत को और आबरू को खत्म नहीं होने देंगे। इमाम हुसैन ये फरमा रहे थे, गोया इन एक्शन, लफ्जों से नहीं अपने अमल से, कि ठीक है मुझे तुम गिरा लोगे लेकिन कुरान का परचम नहीं गिरने दूंगा, मेरी गर्दन तुम काटोगे कुरान के किसी हर्फ को नहीं कटने दूंगा, हम मिट जाएंगे नबी का दीन नहीं मिटेगा। और तुम ये क्या धमकी देते हो, जब हम कटेंगे और जब हम मरेंगे तो जमीन का जर्रा जर्रा, करबला का रेत का एक एक जर्रा ये कहेगा कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। हवाएं हमारी जिंदगी की गवाही देंगी, फजाएं हमारी जिंदगी की गवाही देंगी, और हवा और फिजा और रेत और मिट्टी और करबला ये तो फिर भी फना हो जाएंगे, कुरान कयामत तक ये कहता रहेगा बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। हमारी जिंदगी की गवाही तो कुरान देता रहेगा कि हम अपने रब के पास जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इसलिए मौत से मत डराओ, खून से मत डराओ, भूख और प्यास का खौफ मत दिलाओ, हम इससे भी कोई बड़ी ज्यादा अजीम चीज है जिसकी हिफाजत के लिए पैदा किए गए हैं। हमारी मां ने हमें दूध किसी और मकसद के लिए पिलाया है। हम नबी के कांधे पर फरात का पानी पीने के लिए नहीं बैठे, बल्कि 3 दिन की भूख और प्यास और 72 जख्मों के बाद इस्लाम के लिए गर्दन कटाने के लिए बैठे थे। नबी ने अपना सजदा हमें पीठ पर बैठाकर इसलिए लंबा नहीं किया था कि यजीद की नापाक हुकूमत के किसी सूबे की गवर्नरी लेंगे, बल्कि नबी की पुश्त पर हम इसलिए बैठे हैं कि जब इस्लाम पर वक्त आएगा, जब नबी की तालीम, नबी की शरीयत, कुरान की आयात, सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत और हसन की आबरू और फातिमा की शर्म और हया पर आ जाएगी, तो हुसैन अली असगर का खून देगा, अली अकबर की जवानी देगा, कासिम का शबाब देगा, अब्बास के बाजू कटाएगा, लेकिन इस्लाम की मानो मर्यादा को बचा कर रहेगा। तो मेरे दोस्तों, हजरत मौला अली के लाडले शह सवार करबला, शहीदों के बादशाह, शहीदों के इमाम, इमाम हुसैन ने यजीद और यजीद के नापाक दुनियादार जमीर फरोशों की तमाम ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। 7 मुहर्रम उल हराम की सुबह को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद, ये साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो जन्नती सहाबी हैं, फातेह ईरान हैं, इनका बेटा है, इसको इस आर्मी का कमांडर बनाकर करबला की जमीन पर सुबह भेजा। इसने आते ही सबसे पहला आर्डर जमीन करबला पर यह दिया कि इमाम हुसैन के घर वालों और उनके साथियों पर सैंक्शंस लगा दिए जाए। पानी की सप्लाई बंद कर दी जाए, खाना बंद कर दिया जाए। हर जमाने में जालिमों का तरीका यही रहा है, आज भी गजा में कुछ इसी तरह का मंजर है। और गजा में रहने वाले मुसलमान, उनके जहन में कहीं ना कहीं इमाम हुसैन का नाम जरूर होगा, करबला की तारीख उनको जरूर याद होगी, जब ही तो वो डटे हुए हैं। उमर बिन साद ने सैंक्शंस लगा दी कि खाना पीना बंद कर दिया जाए, वाटर सप्लाई बंद, फूड सप्लाई बंद। अब 7 मुहर्रम उल हराम से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों पर करबला में खाना पीना बंद कर दिया गया। रेगिस्तान में, डेजर्ट में, सख्त गर्मी के मौसम में ये लोग भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। अली असगर की मां की छाती का दूध सूख चुका है, प्यास की वजह से हजरत अली असगर के होंठ काले पड़ गए, नमाजें तयम्मुम से हो रही हैं। उमर बिन साद ने कहा कि इमाम हुसैन, अब आप फैसला कर लीजिए, भूख और प्यास में तड़प तड़प कर आपको मारा जाएगा, आप ये चाहते हैं या यजीद की बयत करना चाहते हैं? आपने फरमाया, मैं यजीद की बयत किसी कीमत पे नहीं करूंगा, मुझे यजीद की बयत करनी होती तो मैंने नबी का नगर नहीं छोड़ा होता, मैंने मदीने में यह काम कर लिया होता, मैंने मक्के में कर ली होती बयत, لیکن میں یزید کی بیعت کسی قیمت پہ نہیں کروں گا. اور یہ کوئی ضد کی بات نہیں ہے, یہ اصول کی بات ہے. اٹس اے میٹر آف پرنسپل کہ میں ایک شرابی کو, ایک بے نمازی کو, ایک اللہ اور رسول کے نافرمان کو اپنا لیڈر کیسے مانا؟ یہ ہو نہیں سکتا. سات محرم کا پورا دن, آٹھ محرم کا پورا دن گزر گیا, نو تاریخ کو عمر بن سعد جنگ کر کے اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. امام علی مقام کو مسلم بن اوس جانے آ کے خبر دی کہ دا آرمی آف یزید از آن موو. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تیاری کر رہے ہیں, دے آر پریپیئرنگ ٹو اٹیک اس. امام حسین باہر نکلے, آپ نے عمر بن سعد کو خبر بھیجی اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ یہاں دو محرم سے ہیں, سات دن ہو چکے ہیں آپ کو, آپ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ ہم یہاں جنگ کرنے ہی آئے. امام حسین نے جب دیکھا کہ جنگ سر پر آ چکی ہے تو آپ نے عمر بن سعد سے کہا کہ اچھا اگر جنگ ہی ہونی ہے تو ایک رات کی مہلت چاہیے, کل یہ بات ہو جائے, آج کے بجائے کل لڑ لینا, کل مجھے قتل کر دینا, ایک رات کی حسین کو مہلت دو. امام حسین کی یہ بات مان لی گئی. عاشورہ کی رات, نو محرم کا دن گزر گیا, نو محرم الحرام کے بعد عاشورہ کی رات آئی. یہ رات خیمہ حسینی کی بڑی عظیم رات ہے. وہاں جو لوگ موجود تھے ان کی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ رات بھر امام حسین کے خیمے سے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی رہیں. رسول اللہ کے گھر والے بھوکے پیاسے اللہ کو یاد کرتے رہے, سجدے کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے. رات کے آخری حصے میں جب سناٹا چھایا ہوا تھا کربلا کی زمین پر, یزیدی فوج سو رہی تھی, امام علی مقام نے اپنے خیمے کے چراغ کو بجھوا کر تمام لوگوں کو اکٹھا فرمایا. امام حسین کے علاوہ 81 لوگ وہاں تھے, 81 لوگ امام حسین کے پاس رات کے آخری حصے میں جگا کر بلائے گئے, یا نماز پڑھ رہے تھے تو بلائے گئے, تلاوت کر رہے تھے تو بلائے گئے. امام علی مقام نے ان تمام لوگوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا, وعدہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم سب کو میں جنت دلواؤں گا. میں تم سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نانا جان کے دامن کو پکڑ کر لپٹ جاؤں گا اور ان سے عرض کروں گا کہ نانا جان یہ لوگ کربلا کی زمین پر میرے ساتھ بھوکے اور پیاسے میرا ساتھ دے رہے تھے, ان کی آپ شفاعت فرمائیے, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے رات کے اندھیرے میں مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے. یزید کو, عبید اللہ ابن زیاد کو مجھ سے عداوت ہے, وہ میری بیعت کے لیے ضد کر رہا ہے, وہ مجھے نہیں جانے دے گا, لیکن تم میں سے جو لوگ جانا چاہیں میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو چلے جاؤ, اور میں اسے تمہاری بے وفائی نہیں سمجھوں گا, بلکہ میں تمہاری محبتوں کا شکر گزار ہوں. خیمے میں آئے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور موجود سب لوگ سسکیاں لے کر رونے لگے. اے امام، اب کل صبح جب اللہ کی جنت تقسیم ہوگی تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں؟ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس سے پہلے کہ آپ کا خون گرے، ہم اپنا خون آپ کی خاطر دیں گے. اس سے پہلے کہ آپ پر کوئی آنچ آئے، ہم اپنی گردن کٹائیں گے. لیکن ہم یہاں آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ پر فدا ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ پر مر مٹنے کے لیے آئے ہیں. امام حسین نے سب کا شکریہ ادا کر کے ان کو رخصت کیا. جب یہ لوگ امام حسین کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کی جانب چلے تو قافلہ حسینی کے ایک شخص نے امام حسین کے خیمے کے آگے جو میدان تھا، جو صبح کے وقت 10 محرم کو رزمگاہ بننے والی جگہ تھی، وہاں دیکھا کہ کالی چادر اوڑھے ہوئے ایک سایہ جھکا ہوا ہے. ان کو یہ شک ہوا کہ شاید کوئی یزیدی ہے جو اسپائنگ کر رہا تھا، جو واچ کر رہا ہے. ایک شخص نے ہمت کی، اس سائے کے قریب گیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ رات کے اس حصے میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص کا یہ بیان ہے کہ پہلے تو اس نقاب پوش کے وجود سے کوئی آواز نہ آئی. جب بار بار میں نے اصرار کیا تو ایک نسوانی آواز، ایک عورت کی آواز سنائی دی، جس کی آواز رنجیدہ تھی، بجھی ہوئی تھی، غم سے آلودہ تھی، اور اس کالی چادر میں اپنے آپ کو کور کیے ہوئے وجود نے کہا کہ اے حسین کے قافلے کے لوگوں، جاؤ جا کر اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو، یہ نہ پوچھو کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں. اس نے ضد کی، اس نے اصرار کیا تو پھر یہ راز کھلا. اس وجود نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، حسین کی ماں ہوں، قدرت سے، عالم ارواح سے اجازت لے کر آئی ہوں. کہ میرے رب، اپنے نبی کی شہزادی کو اجازت دے کہ میں اس زمین کو ذرا صاف تو کراؤں جہاں میرا لاڈلا گھوڑے سے رش کھا کر گرے گا. میں کوئی اور نہیں ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں. میں خیمے میں تو نہیں جا سکتی، قدرت کا قانون ہی ایسا ہے. میں جا کر اپنے بیٹے کو گلے سے تو نہیں لگا سکتی، لیکن میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ فاطمہ جاؤ، کربلا کی زمین کو صاف کرنا چاہو تو کر لو. جس حسین کو دودھ پلایا ہے، جس کو گود میں بٹھا کر چکی پیسی ہے، جس کو گود میں لے کر قرآن پڑھتی رہی ہو، اس حسین کو کل یہاں زبان کا ہونا ہے. جاؤ کربلا کی زمین پہ جھاڑو دینا ہے تو دے دو.
گھر سیدہ فاطمہ کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، ادھر حسین کے نانا نبیوں کے نبی رحمت للعالمین امام حسین کے خیمے میں تشریف لے آئے ہیں. امام حسین نے امام زین العابدین کو یہ بات نماز فجر کے وقت بتائی ہے عاشورہ کے دن کہ زین العابدین سب کو رخصت کر کے تہجد پڑھ کے فکر میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی حسن کی یاد آتی ہے، کبھی بابا علی کی یاد آتی ہے، کبھی مدینہ یاد آتا ہے، کبھی صغرا یاد آتی ہے، کبھی علی اصغر کا چہرہ دیکھتا ہوں، اسی غم میں میری آنکھ لگ گئی. اے زین العابدین جیسے ہی آنکھ لگی نانا جان میرے پاس آ گئے، فرمانے لگے حسین بہت بے قرار ہو، بیٹے دیکھتا ہوں کہ تڑپ رہے ہو، لیکن اے حسین تم کو وفا کی، رضا کی، صبر کی، اجر کی تاریخ اپنے خون سے لکھنی ہے میرے بیٹے. امام حسین نے عرض کیا نانا جان آپ جو کہیں گے میں اس پر خوش ہوں، راضی ہوں. اپنے نواسے کو دعائیں دے دیجئے، کل بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ میں ثابت قدم رہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر امام حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہی دعا دی، اللہم عادل حسین صبر و اجرا. اے اللہ حسین کو صبر دے اور اجر دے. فجر کا وقت آ گیا، تیمم سے امام علی مقام نے نماز فجر ادا کی، سورج نکلا دس محرم کا خونی سورج، اور عمر ابن سعد سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی امام حسین کے خیمے کے باہر آ کر شور مچانے لگا، حسین باہر آؤ، یزید کی بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جس رات کی تم نے مہلت مانگی تھی وہ رات گزر چکی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ 9 بجے صبح تقریباً یہ لڑائی شروع ہوئی، اور عصر کے وقت کے شروع ہونے تک یہ جنگ چلی. اس جنگ میں سب سے پہلے قرب و جوار سے جو اہل بیت کے دیوانے آ گئے تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. عبداللہ قلبی، ان کے بیٹے وہب ابن عبداللہ، ان کی شادی کو کچھ ہی روز ہوئے تھے، ان کی ماں نے ان کو کہا کہ بیٹے میں تیرا خون معاف نہیں کر سکتی، اگر تجھے میرے خون میں اپنا دودھ معاف نہیں کر سکتی، اگر تجھے میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو میرے ساتھ چل. فاطمہ کے گھر والے کربلا میں گھیر لیے گئے ہیں، ان پر تو اپنی جان قربان کر دے، میں دودھ معاف کر دوں. اپنی بیوی کو لے کر وہاں آئے، امام حسین کی محبت میں گردن کٹائی اور جنت میں پہنچے. حضرت مسلم بن اوسجا، یہ حضرت مولا علی کے بڑے خاص شاگرد تھے، یہ بھی ساتھ تھے. اسی طرح قرب و جوار کے جو لوگ آئے ہوئے تھے پہلے انہوں نے جانے دیں،
پہلے انہوں نے جنگیں لڑی. جب یہ انصار یہ اہل بیت کے چاہنے والے کٹ گئے, اس کے بعد پھر اہل بیت کی باری آئی, گھر والوں کی باری آئی. ان میں سب سے پہلے امام حسن کے 18 سال کے صاحبزادے حضرت قاسم میدان جنگ میں جانے کے لیے امام حسین سے اجازت مانگتے. امام حسین عجیب کشمکش میں ہیں. ایک طرف وہ منظر یاد آ رہا ہے جب امام حسین نے شہادت کے وقت حضرت قاسم کو امام حسین کے حوالے کیا تھا, وہ باتیں یاد آ رہی ہیں. ایک طرف میدان جنگ سے بار بار جنگ کرنے کے لیے کسی کو بھیجنے کا مطالبہ ہے. حضرت قاسم مچل گئے ہیں, امام حسین کے قدموں کو پکڑ لیا ہے آپ نے کہ چچا جان جب تک میں زندہ ہوں میں نہ علی اکبر کو جانے دوں گا, نہ عباس کو جانے دوں گا, نہ اونو محمد کو جانے دوں گا, میں سب سے پہلے جان آپ پر نچھاور کروں, میں آپ کے بڑے بھائی کا بیٹا ہوں. حضرت قاسم کو دل پر پتھر رکھ کر امام حسین نے اجازت دی ہوگی. یہ میدان کربلا میں پہنچے, ہاشمی کچھار کے شیر تھے, مولا علی کا خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا, چہرے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی تنویریں بکھری ہوئی تھیں. جب کربلا کی زمین پر قاسم کا چہرہ کوفیوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے, یہ کون حسین ہے, یہ کون آفتاب ہے. آپ نے داد شجاعت دی, کئی بڑے بڑے کوفی اور شامی اور مصری پہلوانوں کو آپ نے ذبح کیا. اس کے بعد لڑتے لڑتے آپ کی نظر عمر بن سعد پہ پڑی جو لشکر کے بیچ میں بیٹھ کر کمانڈ کر رہا تھا یزیدی فوج کو. جیسے ہی آپ نے اس کو دیکھا آپ کو بڑا تیش آیا اور آپ یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے اس کی جانب بڑھنا چاہتے تھے کہ اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کریں, لیکن جب یزیدیوں کے نرغے میں آپ آ گئے تو پھر چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی اور تلواروں کی بارش شروع کی گئی اور بہت سارے زخم کے وار کھانے کے بعد حضرت قاسم غش کھا کر اپنے گھوڑے سے گر پڑے, پکارنے لگے اے چچا مدد کے لیے آئیے, اے چچا ہیلپ کیجیے. اس سے پہلے کہ امام عالی مقام وہاں پہنچتے کسی ظالم نے حضرت قاسم کے جسم کو گردن سے الگ کر دیا تھا, آپ ذبح کر دیے گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت قاسم بھی رخصت ہو گئے. اس کے بعد حضرت زینب امام حسین کی بہن امام حسین کے پاس آ کر دو رونے لگیں, منت و سماجت کرنے لگیں, بھیا حسین میں دو دل کے ٹکڑوں کو لے کر آئی ہوں, میں ان کو آپ پر فدا کروں گی, جب تک یہ زندہ ہیں کوئی میدان جنگ میں نہیں جا سکتا. اونو محمد یہ بالکل ان کی ابھی ابھی جوانی کے دن شروع ہوئے تھے, 17 سال عمر رہی ہوگی اور 16 سال عمر رہی ہوگی اونو محمد کی. ایک ایک کر کے ماں سے اجازت لے کر سکینہ سے گلے مل کر امام حسین کے ہاتھوں کو چوم کر ان دونوں نے بھی میدان کربلا میں داد شجاعت دی اور یہ دونوں بھی کچھ دیر لڑنے کے بعد شہید ہو گئے. اس کے بعد عباس حضرت علی کے صاحبزادے امام حسین کے بھائی دوسری وائف سے, جن کو امام علی مقام نے کربلا میں حسینی لشکر کا جھنڈا دیا تھا. یہ آئے امام حسین سے کہنے لگے, حسین بار بار بلایا جا رہا ہے, میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے ان کو منع فرمایا, کہا کہ عباس اگر آپ چلے گئے تو جھنڈا کون اٹھائے گا, علم برداری کا فریضہ کون انجام دے گا, آپ کو تو اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو ہمارا پرچم آپ کے ہاتھوں میں اٹھا رہنا چاہیے. حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر مجھے آپ جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے اسی کی اجازت دیجئے کہ میں کسی طرح ان یزیدیوں سے لڑ کر فرات کا پانی تو لے آؤں علی اصغر کے لیے, مجھے اس کی تو اجازت دیجئے. پانی کا ایک سوکھا مشکیزہ لے کر, ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر حضرت عباس بیٹھے یزیدی فوجوں کو قتل کرتے ہوئے. ہمت و جوان مردی کی زرنی تاریخ لکھتے ہوئے, دشمنوں کو پش کرتے ہوئے حضرت عباس فرات کے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. مشکیزے میں پانی بھر لیا, پھر دل میں خیال آیا کہ یہ پانی میں وہاں لے جاؤں گا, اہل بیت کے لوگ پیئیں گے, میں تو یہاں پی لوں. داہنے ہاتھ کو فرات میں ڈال کر چلو میں پانی اٹھایا, لبوں تک لایا اور پھر پھینک دیا. کہتے ہیں کہ میں وہ پانی پینا چاہتا تھا, میں بھی تین دن سے پیاسا تھا, شدید گرمی کی وجہ سے نیم جا ہو رہا تھا, لیکن جب فرات کا پانی میرے لب کے قریب آیا تو مجھے علی اصغر کے لب یاد آ گئے. میرے ضمیر نے گوارا نے کیا کہ علی اصغر سے پہلے میں پانی پیوں, علی اکبر سے پہلے میں پانی پی لوں, امام زین العابدین سے پہلے میں پانی پی لوں, سکینہ سے پہلے میں کیسے پانی پی لوں. اس پانی کو آپ نے پھینکا, مشکیزے کو اپنے رائٹ شولڈر پر لے کر ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے خیمہ حسینی کی جانب آپ بڑھے. عمر بن سعد نے شور مچایا, اے کوفہ والو یاد رکھو, اگر یہ پانی امام حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو تم میں سے کسی کی بیوی بیوہ ہونے سے نہیں بچے گی, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. جس طرح سے بھی ہو یہ پانی خیمے امام حسین میں نہیں پہنچنا چاہیے. یزیدیوں نے کوفیوں نے پیچھے سے حملے شروع کر دیے. ایک ظالم نے ایک ایسی تلوار چلائی کہ جس سے حضرت عباس علمبردار کا داہنا بازو جسم سے کٹ کے گر پڑا. آپ نے فوراً اپنے لیفٹ شولڈر پر اس مشکیزے کو رکھا. تھوڑی دور اور آگے گئے تھے کہ ایک یزیدی نے تلوار کا دوسرا وار کیا, آپ کا لیفٹ ہینڈ بھی کٹ کر گر پڑا. اس مشکیزے کو آپ نے دانتوں سے پکڑا, امام حسین کے خیمے کے بالکل باہر پہنچ چکے تھے, کسی ظالم نے تیر مارا, وہ تیر مشکیزے پر آ کر لگا, مشکیزے میں سوراخ ہو گیا, اور اس سے پہلے کہ وہ پانی امام حسین کے خیمے میں جاتا سارا پانی کربلا کی پیاسی زمین نے چوس لیا. جب آپ اندر پہنچے تو دونوں بازو آپ کے کٹ چکے تھے, پشت پر تیروں کے 40 سے زیادہ وار تھے, زخم تھے, جسم کے مختلف حصوں سے خون کا فوارہ جاری تھا, اور آپ کلمہ پڑھ رہے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے اسی حال میں عباس علمبردار بھی شہید ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انہیں بھی جنت میں لے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عباس علمبردار کے بعد اب امام حسین خیمے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر ہیں, امام زین العابدین ہیں اور حضرت علی اصغر ہیں. امام زین العابدین بیمار ہیں, بستر سے سہارے کے بغیر اٹھ بھی نہیں پاتے, بھوک و پیاس اور بیماری کی وجہ سے اب اتنے ناتواں ہو چکے ہیں. علی اصغر 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. علی اکبر 18 سال کے جوان, امام علی مقام کے پاس سر جھکائے کھڑے ہیں, ابا جان اب مجھے گردن کٹانے کی اجازت دی. امام علی مقام کے صبر کا پیمانہ چھلکتا ہے. شیر دل فاطمہ کا بیٹا, شیر خدا مولا علی کا فرزند, آنکھوں میں آنسو ہیں, جوان بیٹا مرنے کی اجازت مانگتا ہے, قتل ہونے کی اجازت مانگتا ہے. کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے یہ گوارا کرتا ہوگا؟ آج بھی کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے کسی حسین, خوبصورت, نیک, متقی, پرہیزگار, وفادار بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھے. امام حسین کا دل کٹ رہا تھا. آپ نے انہیں بہت سمجھایا کہ بیٹے تم اپنی والدہ کو, اپنی بہنوں کو مدینہ لے کر جانا, تم خیمے میں رہو, وہ تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ تو میری بیعت چاہتے ہیں, میں تم سب سے اجازت لے کر جاتا ہوں اور وفاداری کا حق و قرض ادا کرتا ہوں. علی اکبر قدموں سے لپٹ گئے, ابا جان یہ ممکن نہیں ہے, جب تک میں زندہ ہوں آپ نہیں جا سکیں گے. دل پر پتھر رکھ کر علی اکبر کو آپ نے اجازت دی, لیکن کہا کہ بیٹے آؤ, کربلا کی زمین پر شہادت کی بارات سے گزر کر جنت میں تم دولہا بن کر جانے والے ہو, آؤ میں تمہیں سجا تو دوں. اپنا بکس کھولا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عبا بطور تبرک آپ کے پاس تھی, اپنے ہاتھوں سے حضرت علی اکبر کو وہ پہنایا. حضرت مولا علی کا ایک پٹکا تھا, کمر پر وہ اپنے ہاتھوں سے باندھا. مولا علی کی کچھ تلواریں امام حسین کے ساتھ تھیں, ان علی کی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال کر اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو دی اور پھر فرمایا, علی اکبر جاؤ اپنی پھوپی جان زینب سے اجازت لے لو, شہربانوں کو سلام کر لو, سکینہ کو گلے لگا لو, اپنے بھائی زین العابدین سے گلے لگ لو, اپنے شیر خار بھائی علی اصغر کو آخری بار دیکھ لو. خیمہ حسینی میں تہلکہ مچا ہوا تھا, قیامت برپا تھی. علی اکبر دولہا بننے کے بعد میدان کربلا میں آئے, شام کے مشہور پہلوان اور سورما طارق سے, اس کے بیٹوں سے آپ کا مقابلہ ہوا. ان
دنیا کے کتوں کو آپ نے ذوالفقار حیدری سے جہنم میں پہنچایا.
تاریخ کے قتل ہونے کے بعد یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی.
کوئی آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا.
بار بار آپ کہتے تھے آؤ, کس کو لڑنا ہے؟
میں حسین کا بیٹا ہوں, میں نبی کے گھر کا نور ہوں, میں فاطمہ کی تنویر ہوں, اور آپ شبیہ پیغمبر تھے. آپ کا چہرہ انور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا. کوئی آتا نہیں تھا آپ کے سامنے. عمرو بن سعد نے پھر لوگوں کو بھڑکایا,
اس نے پھر لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا.
جب کوئی اس کے باوجود آنے کو تیار نہیں ہوا تو حضرت علی اکبر یزیدیوں اور کوفیوں کے مجمع میں گھس گئے تلوار چلاتے ہوئے. آپ نے بے اختیار جوش اور جذبے میں چاروں طرف تلوار گھمانا شروع کی اور یزیدیوں کے سر کھیرے اور ککڑی کی طرح کٹ کٹ کے گر رہے تھے. اسی درمیان آپ کو پیاس لگی, گھوڑے کا رخ موڑ کر آپ خیمے کے پاس آئے. یا ابتاح العطش, ابا جان پیاس لگتی ہے. امام حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کر دی, کہا بیٹے اس کو چوسو, ممکن ہے کہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے پیاس بجھ جائے. اور غم نہ کرو, گھبراہٹ میرے لختے جگر, میں دیکھ رہا ہوں ساقی کوثر تمہارے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا کوثر کا پانی لیے انتظار فرما رہے ہیں. بچن منٹوں کی بات ہے میرے شہزادے. انگوٹھی کو چوس کر علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے. یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر کے گھوڑے سے گرا لیا. جیسے ہی آپ گرے یزیدی آپ پر پل پڑے اور کسی نے آپ کو ذبح کر دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد اب خیمے حسینی میں تقریباً سناٹا ہے. امام زین العابدین سکینہ کو بلا کر ان کے سہارے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابا جان, میرے بھائی علی اکبر جا چکے, میرے بھائی قاسم چلے گئے, چچا عباس جا چکے, میں کیا کروں گا, مجھے بھی جانے دیجئے, میں بھی خاتون جنت سے مل کر اب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں گا, میں بھی نانا جان کے قدموں میں جا کر اب سکھ کی چین کی سانس لوں گا ابا. امام حسین نے امام زین العابدین کو گلے سے لگا کر فرمایا, اے زین العابدین تم نہیں جاؤ, تم کو تو میرا سر لے کر مدینے جانا ہے, تم کو تو سکینہ کو لے کر روضہ رسول میں جا کر میرے غم کی کہانی سنانی ہے. اگر تم بھی ذبح ہو گئے تو حسینی سید دنیا میں کہاں سے رہیں گے, میری نسل تو تم سے چلے گی. میرے پاس جو امانتیں ہیں معرفت کی طریقت کی وہ دنیا میں کس کو دوں گا؟ زین العابدین تم نہیں جاؤ گے, یہ میرا فیصلہ ہے. ابھی تو تمہیں سامانوں کی طرح اونٹوں پر باندھا جائے گا,
ابھی تو تمہیں یزید کے دربار میں جانا ہے. ابھی تو تم کو کچھ اور دکھ سہنے پڑیں گے اے زین العابدین. آپ نے انہیں سختی سے منع کیا. اتنے میں زینب آتی ہے, کہتی ہے حسین کوفہ والوں کی لڑائی تم سے ہے نا, ارے علی اصغر کا چہرہ تو دکھاؤ یا کر ان ظالموں کو. علی اصغر کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں, مجھے یقین ہے اے بھیا کہ اس سال میں اگر علی اصغر کو کوئی یہودی بھی دیکھے گا تو ترس کھائے گا, کوئی عیسائی بھی دیکھے گا تو اسے پیار آ جائے گا, کوئی جانور بھی دیکھے گا میرے لخت جگر کو تو اسے رام آ جائے گا. یہ تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا. جاؤ میرے بھیا, میں ایک آخری گزارش لے کر آئی ہوں, تم کچھ نہ کہو, صرف علی اصغر کو گود میں لے کر کوفہ والوں کو دکھا تو دو, شاید ان کو رحم آ جائے, پانی کے چند قطرے اس ننگے شیر خار کو مل جائے. امام علی مقام نے کہا کہ بہن میں شہادت سے پہلے تمہیں مایوس نہیں کروں گا, تمہارا کہنا مانتا ہوں, لاؤ لاؤ علی اصغر کو لے جاتا ہوں. امام علی مقام نے علی اصغر کو اپنے بازو میں اٹھایا, یزیدیوں کے آگے لے گئے, فرمایا ارے دشمنوں لڑائی مجھ سے ہے نا, اس چھ مہینے کے بچے نے کسی کا کیا بگاڑا, اس کو تو پانی دے دو. اس کے جواب میں ایک بدنصیب یزیدی ہرملہ نے نشانہ باندھ کر ایسا تیر مارا جو علی اصغر کے سینے سے نکل کر پشت کی جانب سے ہو کر امام حسین کے بازو میں چپ گیا. امام علی مقام نے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا لے کر اللہ کا شکریہ ادا کیا, اے میرے رب, اے میرے نانک کے رب تیرا شکریہ, تو نے ہمارے گھر کی چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی. بقرعید میں تو بکروں کی قربانی کے لیے بھی عمر کی شرط ہے نا, اور حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی نا, اسماعیل کو پتھر پہ لٹایا تھا, گود میں نہیں تھے. یہاں نبی کے نواسے کو دیکھو, حسین آنکھوں پر پٹی باندھنے کی اجازت نہیں ہے, حسین علی اصغر کو کربلا کی زمین پہ لٹا کر تم نہیں پیش کر سکتے, اپنی گود میں لے کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے بیٹے علی اصغر کو شہید کرا کے اپنے نانا جان کی محبت کا حق ادا کرو گے. دنیا کتنی ظالم ہے, اس حسین کو آج کہا جا رہا ہے کہ وہ بغاوت کر رہے تھے. یزید جو کچھ کر رہا تھا صحیح تھا, قیامت قریب نہیں آ گئی؟ میرے دوستو, میری ماں اور بہنوں, اگر امام حسین کی تھوڑی سی بھی محبت دل میں ہے تو ایسے بد نصیبوں سے کوئی تعلق مت رکھو, ایسے ظالموں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مت بھیجو, ایسے بد نصیبوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی ناکام کوشش نہ کرو. ذرا دیکھو تو کربلا کی زمین پر حسین درد کا مارا حسین، غم سے چور حسین، تڑپتا ہوا حسین، بھوکا پیاسا حسین، غریب الوطن حسین، نبی کے شہر سے دور حسین، تیروں کے نرخے میں حسین، تلواروں کے سائے میں حسین، اپنے بیٹے کی بھی قربانی دے رہا ہے. اور کچھ لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ حسین باغی تھے، ان کو بغاوت کی سزا دی گئی ہے. علی اصغر کو کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ ذرا پوچھنا ان سے، علی اصغر نے کس کی بغاوت کی تھی؟ یہ ہم پر عذاب یوں ہی نہیں آ گیا ہے.
اے اللہ،
امام علی مقام شیر خار علی اصغر کا، علی اصغر کا لاشا لے کر خیمے میں آئے. میرے پاس تو لفظ نہیں ہے کہ میں بتاؤں کیا ہوا ہوگا خیمے کے اندر، ذرا اندازہ لگاؤ. ماں پہ کیا گزری ہوگی، خیمے والوں پر کون سی قیامت نہیں ہوگی جو ٹوٹی ہوگی. علی اصغر کی شہادت کے بعد اب وہ وقت آ گیا جب نبی کے وعدے کو نبھانے کے لیے امام علی مقام کو اپنی عظیم الشان قربانی میدان کربلا میں پیش کرنی تھی. وہ علی کا لال جو جنت کے سرداروں میں ہے، کل نبی کی گود میں تھا، آج تلواروں میں ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے. بار بار باہر سے آواز آ رہی تھی، جمعے کا دن تھا، عالم اسلام کی مسجدوں میں اذان دی جا رہی تھی، جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، اور ادھر امام حسین کو خون کے پیاسے لڑنے کے لیے یزید سے بیعت کے لیے پکار رہے تھے. امام علی مقام خیمے کے اندر اب اہل بیت کو الوداع کہہ رہے ہیں. آپ نے میدان میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک امامہ بطور تبرک آپ کے پاس تھا، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے سر پہ باندھ لیا. حضرت مولا علی کی ایک تمیز آپ کے پاس تھی، وہ آپ نے پہن لی. اس کے بعد آپ شہربانوں سے رخصت ہوئے، سکینہ کو بوسا دیا، زین العابدین کی پیشانی چومی. سب سے آخر میں آپ زینب کے پاس گئے. بی بی زینب نے امام حسین کے دامن کو پکڑ کر کہا، بھیا آپ نانا جان کے پاس جاتے ہیں، جائیے، میں تو روک نہیں سکتی. آپ امی کے پاس جا رہے ہیں، جائیے، میں کیسے روکوں گی. لیکن بھیا جانے سے پہلے یہ تو بتا دو، تمہارے بغیر ہم مدینے کیسے جائیں گے؟ تمہارے بغیر جب راستوں سے گزریں گے، پتھر پوچھیں گے حسین کہاں ہے، درخت پوچھیں گے حسین کہاں ہے، انہی راستوں نے جن پر تیرے ساتھ میں چلا تھا، انہی راستوں نے جن پر تیرے ساتھ میں چلا تھا، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے. تو اے بھیا میں مدینے والوں کو کیا جواب دوں گی, میں جنت البقیع میں جا کر کیا بتاؤں گی, میں تربت نبی میں جا کر کیا کہوں گی. امام حسین نے فرمایا زینب نانا جان کی تعلیمات صبر و رضا کی عظمت کو یاد کرو, ہم کون ہیں, کس گھرانے سے تعلق ہے. ضبط کا بندھن مت ٹوٹنے دو, صبر کرو زینب, مجھے اسی دن کے لیے تو سوارا گیا ہے, پیدا کیا گیا ہے, میں اپنے مشن اور مقصد کی طرف اب چلا ہوں. امام عالی مقام میدان کربلا میں ذوالفقار حیدری لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے, آپ نے مختصر خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ اے یزیدیوں, اے کوفہ والوں, اگر قرآن میرے قتل سے بچے گا تو آؤ حملہ کرو, اگر میرے نانا جان کی شریعت میرے ذبح ہونے سے بچتی ہے تو آؤ. میں بھوکا پیاسا بیٹوں بھتیجوں بھائیوں کے لاشوں کو دیکھ کر دل گداس مجروح غم گسار حسین ہوں, جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے کر لو, کوئی قریب نہیں آتا تھا. دیکھنے والوں کا کہنا ہے, یہ کوفہ کے ان قاتلوں کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت قریب سے امام حسین کو دیکھا اور ہمیں حیرت ہوئی کہ جس کے خیمے کے باہر اس کے بیٹوں بھتیجوں بھائیوں کی لاشیں رکھی تھیں, جس کے خیمے میں اس کی بہن اس کی بیوی اس کی بیٹی سسک رہی تھی, اس کے باوجود واللہ حسین اس وقت بھی بڑے کمپوز تھے, بڑے کانفیڈنٹ تھے, ان کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی, حسین کا چہرہ بالکل مطمئن تھا, ترو تازہ تھا, ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص مصیبتوں اور طوفانوں سے نکل کے آ رہا ہے, اتنے مطمئن تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
سب کچھ لٹا کے تیری محبت کی راہ میں, سب کچھ لٹا کے تیری محبت کی راہ میں یوں مطمئن ہوں جیسے کوئی بات ہی نہیں. تھوڑی دیر تک تو آپ انتظار کرتے رہے, جب کوئی نہیں آتا تھا تو پھر آپ خود بڑھے, جدھر آپ کی تلوار کا رخ ہو جاتا یزیدی کتوں اور بلیوں کی طرح تہس نہس ہو رہے تھے. آخر میں ایک تیر کسی ظالم نے نشانہ لگا کر آپ کی پیشانی پہ مارا.
اللہ,
یہ وہ پیشانی تھی جس کو سینکڑوں بار نبی نے چوما تھا. غش کھا کر آپ گھوڑے سے گر پڑے, فاطمہ کا چاند گہنا گیا, عرش الہی ہل گیا, سورج نے آنکھیں بند کر لی, ہوائیں رک گئیں, زمین ٹھہر گئی. رسول اللہ کے نواسے زمین پر تھے, 72 زخموں سے چور, شمر آپ کے سینے پہ آ بیٹھا. آپ نے فرمایا شمر جمعے کا دن ہے, میرے نانا کی امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہے, تو میرے سینے پہ بیٹھ گیا, اتر
مجھے اپنی زندگی کا آخری سجدہ تو کرنے دے.
سبحان اللہ.
آپ زخموں سے چور کربلا کی خون سے بھیگی ہوئی زمین پر سجدے میں تھے کہ ایک ظالم نے آپ کی گردن کو آپ کے جسم اقدس سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی شہادت کے بعد بغیر بادل کے 3 دن تک پورے عراق پر بدلی چھائی رہی, اندھیرا ہوتا رہا. کوفہ میں جن لوگوں نے کھانا پکایا تھا ان کا کھانا خون میں تبدیل ہو گیا. بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا. ام المومنین ام سلمہ کے پاس جبریل امین کی دی ہوئی کربلا کی جو مٹی تھی وہ مدینے میں خون میں تبدیل ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اسی 10 محرم کو نماز جمعہ مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد گھر آ کر میں نے قیلولہ کیا, نیند آ گئی تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیران و پریشان. ابن عباس کا کہنا ہے کہ میں نبی کو اس حالت میں دیکھ کر خواب ہی میں رونے لگا, یا رسول اللہ آپ کی یہ زلفیں کیوں بکھری ہوئی ہیں, آپ کے سر پر یہ ریت کیسی ہے, آپ کے آستین میں یہ خون کیسا ہے یا نبی؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی نے نگاہوں کو جھکا کر فرمایا, ابن عباس آج صبح سے کربلا کی زمین پر اپنے نواسوں کا خون اٹھا رہا ہوں. اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا شدید دکھ پہنچا ہوگا, کتنا صدمہ ہوا ہوگا, اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, میری ماں اور بہنوں, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی یہ مقاصد کے لیے تھی, اس کا کوئی پرپس تھا, اس کے پیچھے کچھ میسج ہے, کچھ تعلیمات ہیں. امام عالی مقام کو سچی خراج عقیدت یہ ہے کہ امام حسین کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے لیے جان دی اس مقصد کو بچایا جائے. آپ نے دین کے لیے جان دی, شریعت کے لیے جان دی, اسلام کے لیے قربانی دی, ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
اللہ,
ہم اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم شریعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. قرآن کو بچانے کے لیے امام نے جان دی, قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امام حسین نے جان دی, ہم اپنے کیریکٹر میں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات سے کتنے دور چلے گئے ہیں, ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم سچے حسینی ہیں, اگر ہم دل سے حسین کے ماننے والے ہیں, اگر ہم اہل بیت کی محبت میں مخلص ہیں, تو اس اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے, سیرت مصطفیٰ سے, نماز سے, سچائی سے, جرأت و ہمت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اگر امام حسین کی تعلیمات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی محبت نہیں ہے, تو میرے دوستو, میری ماں اور بہنوں, میرے نوجوانوں, صرف لفظی محبت سے نہ دنیا کے مسائل حل ہوں گے نہ آخرت سنور سکے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن اس وعی حسینی پر پیغام حسینی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور امام حسین نے تو دین کے لیے جان دی, آج جان دینے کا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے, آج تو صرف یہ ہے کہ بھئی ہم اسلام پر اخلاص کے ساتھ عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے.